سچ بولتا ہوں جو احساس کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احساس کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آپ میں سے جن کی عمر 50-60 سال ہے وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب روڈ کچے ہوتے تھے, بجلی نہیں ہوتی تھی, تو دور دراز کے گاؤں جو ہیں ان میں جانا کتنا مشکل ہوتا تھا اور وہاں کی فصلوں کا شہر میں پہنچنا کتنا مشکل ہوتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ فیکٹریاں, دیگر پروڈکٹس, تجارت, اس کے پھیلاؤ کے لیے روڈ جو ہیں بہت بنیادی اکائی رکھتے ہیں, ترقی کی ماں کہلاتے ہیں روڈ. روڈ بن گئے, سمجھو اب لوگ آزاد ہیں, آمد و رفت کے ذرائع قائم ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن بنا لیں کہ میں تقریر کرنے نہیں آیا. یہ جو واعظ ہوتا ہے جس میں قصے اور ترغیب اور ترہیب بیان کی جاتی ہیں, آج وہ موڈ نہیں ہے. وہ بھی شریعت کا حصہ ہے, شریعت کی تعلیمات اس میں بیان کی جاتی ہیں. وہ ایک جدا گانا لیکچر ہے. آج کا جو لیکچر ہے وہ ایک کلاس روم کی طرز پر ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جلسے میں بیٹھے ہیں, آپ یہ تصور کریں کہ آپ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو بتائیں سمجھ میں نہیں آئی, سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کا اظہار کریں. آج کا بیان بنیادی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود ایک پروڈکٹ نہیں ہے, لیکن اس کانٹینٹ کی جو حیثیت ہے وہ روڈ کی طرح ہے کہ جب آپ کے ذہن کے اندر روڈ بن جائے گا, روٹ کلیئر ہو جائے گا, تو پھر آپ اپنی زندگی کے بہت سارے زاویوں کو پرکھ سکیں گے. کیا ہم یہاں تو غلط نہیں کر رہے, کیا ہم یہاں تو غلط نہیں کر رہے. تو یوں جیسے میں نے مرکز الاولیاء لاہور میں ایک بیان کیا تھا, سود کیا ہے, تو پھر سود کی ایک ایک اکائی پر بات کی کہ ہم جو ہے وہ کس کس طریقے سے سود استعمال کر رہے ہیں. آج ایک وہ شخص جو حاجی اور نمازی ہے سود کا نام سننے سے بھی ڈرتا ہے, وہ بھی بعض صورتوں میں سود کے لین دین میں مبتلا ہوتا ہے, اسے معلوم نہیں ہوتا. تو وہ ایک ٹاپک تھا اور اس کی پوری اکائیوں پر ہم نے گفتگو کی. آج ایک نظام پر گفتگو کر رہے ہیں, جیسا کہ موضوع سے واضح ہے کہ دین اسلام کا نظام حلال و حرام یہ ہے کیا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, وما آتاکم الرسول فخذوه, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں وہ لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز سے روکیں اس سے باز آ جاؤ. ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد ہوا, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں جو پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور جو گندگی ہیں, گندی چیزیں ہیں, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں حرام قرار دیتے ہیں. وَيَدَعُ عَنْهُمْ, اور پچھلی امتوں پر جو مشقت آمیز حکم تھے اس شریعت میں اتنے سخت حکم نہیں ہیں. وَيَدَعُ عَنْهُمْ اِسْرَهُمْ, جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور جو مشکلیں تھیں, جو پیچیدگیاں تھیں پرانی شریعت میں, پچھلی امتوں کی جو شریعت تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہت آسانی ہے. اب تک جو گفتگو ہوئی اس میں دو چیزیں واضح ہیں, کچھ چیزیں حلال ہیں, کچھ چیزیں حرام ہیں. جو چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں, لا محالہ ان کے اندر برائی پائی جائے گی, ان کے اندر نقصان, ان کے اندر گندگی پائی جائے گی. کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ظاہری طور پر گندی نظر آتی ہیں, جیسے پیشاب پخانا, اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو باطنی طور پر گندگی پر مشتمل ہیں, جیسا کہ سود. وہ فرسودہ نظام ہے جس میں امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب جو ہے اس کا خون مسلسل چوسا جاتا ہے. ایک مسلمان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری شریعت نے جس کو حلال قرار دیا اس میں فوائد ہوں گے, جس کو حرام قرار دیا ہمیں اس کی وجوہات اگر نہیں بھی پتا, قرآن سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہو سکتا. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں اگر صدق نہیں پایا جائے گا پھر کس کی بات میں صدق پایا جائے گا؟ اور شریعت کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ فطرت پر مبنی ہے. اسلام دین فطرت ہے, یعنی آپ سب کو پتا ہے کہ جھوٹ بری بات ہے, شریعت نے بھی یہ حکم دیا. آپ سب کو پتا ہے کہ غیبت اچھی بات نہیں ہے, شریعت نے بھی یہ حکم دیا. آپ کے کوئی پیسے دبا لیتا ہے تو آپ کا دل اس وقت کیا کرتا ہے, اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں, آپ کتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں, شریعت نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ کسی کا مال دبانے والا ظالم ہے, غاصب ہے, عذاب کا مستحق ہے. تو اچھائی اور برائی کی جس جس اکائی کو آپ اٹھائیں گے ایک عقل سلیم جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگی. اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہی فرمایا گیا, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے, ایک اکیلے اسی کے ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اللہ کی ڈالی ہوئی بنا, دین جو ہے اللہ کی ڈالی ہوئی بنا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. فطرت کے مطابق ہے دین. لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ تعالیٰ کے احکام میں اس کی بناوٹ میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی. احکام میں اگر تبدیلی ہوئی بھی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. اب بات یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات, دین اسلام کی تعلیمات کوئی ایسی تو ہے نہیں کہ ایک چوتھی کلاس کے بچے کو بھی پتہ چل جائے. دین اسلام ایک وسیع دین ہے, ہر شعبے کو محیط ہے. وہ معاشرت ہو, وہ گھریلو سسٹم ہو, کاروباری زندگی ہو, انسان کی پرسنل لائف ہو, بہت سارے جہات ہیں ان تعلیمات کی جو ہمیں ڈفرینٹ زاویوں سے پابند کرتی ہیں کہ کہاں کیا کرنا ہے. تو بنیادی طور پر جو حلال و حرام کا نظام ہے اسلامی تعلیمات کا, وہ پانچ اقسام پر مشتمل ہے. کتنے اقسام پر مشتمل ہے؟ اچھا بتائیے گا پہلی قسم کون سی ہے؟ یہاں دیکھ کے بتائیں. پہلے قسم, نظر و فکر کے متعلق حلال و حرام. ہم مسلمان ہیں, جو مادہ پرستی کے قائل ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں. تو ہم کیوں مسلمان ہیں؟ اپنے نظریات کے اعتبار سے مسلمان ہیں, یعنی اچھائی اور برائی کی ابتدا نظریات سے ہو جاتی ہے. دین اسلام کے جو نظریات ہیں وہ اچھائی پر مشتمل ہیں, اور جو کفر کے نظریات ہیں وہ برائی پر مشتمل ہیں. تو پہلی قسم ہے نظر و فکر سے متعلق حلال و حرام. دوسری قسم کیا ہے جناب؟ باطنی اور پوشیدہ جو اعمال ہیں ان سے متعلق حلال و حرام، تفصیل آپ آگے دیکھیں گے. تیسری قسم مختلف ظاہری اعمال کے اعتبار سے حلال و حرام. چوتھی قسم بالنظریات ہوں یا ظاہری اور پوشیدہ اعمال ہوں، یہ ایکٹیویٹیز ہیں، پروڈکٹ نہیں ہیں. چوتھی قسم پروڈکٹ پر مشتمل ہے، کچھ چیزیں وہ جس کو ہم کھا سکتے ہیں، کچھ چیزیں جس کو ہم نہیں کھا سکتے. تو خوراک کے اعتبار سے حلال و حرام. اور پانچویں چیز ہے آمدنی کے اعتبار سے حلال و حرام. کچھ ذرائع آمدنی حلال ہیں اور کچھ ذرائع آمدنی حرام ہیں. بات محنت کی نہیں ہے، محنت تو ڈاکو بھی کرتا ہے، چور بھی کرتا ہے، لیکن حلال وہ ہے جو شریعت نے حلال قرار دیا ہے، حرام وہ ہے جو شریعت نے حرام قرار دیا ہے. تو بنیادی طور پر یہ سمری ہے پورے بیان کی، پورے بیان کی سمری ہے. پانچ چیزیں ہیں شریعت کی جو تعلیمات ہیں، اس کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں حلال و حرام کی طرف. اب ان پانچوں پر ہم مختصر مختصر سن کر ان کا تعارف جاننے کی کوشش کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. نظر و فکر سے متعلق حلال و حرام، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر ایسی چیز سے بچے جو نظریاتی طور پر بگاڑ اور خرابی پر مشتمل ہو، اس کے دین کو کمزور کرتی ہو. اور یہ بھی ضروری ہے ہر اس تدبیر کو اپنائے جو اس کے نظریات کو مضبوط کرنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے مفید اور مددگار ہو. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو نظریات ہیں وہ کن چیزوں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. جی جناب، ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ نظریات خراب ہوتے ہیں کفریات سے. کس سے؟ چونکہ میں فیصل آباد سے نہیں ہوں، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں. تو آپ گھر سے آئے ہیں، دکان سے آئے ہیں، تھوڑی سی بلند آواز سے. جی، اب آپ یہ سوچیں گے کہ مسلمان بھی کیا کفر بکتا ہے؟ ایک فلم پچھلے دو تین سال پہلے ریلیز ہوئی اور لوگوں نے ہمیں سوالات بھیجے، اس میں کوئی 25 سے 30 کفریات تھے، 25 سے 30 کفریات. اور لوگ دیکھ رہے ہیں، مزے سے ہنس رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. یہ بھی ایک فلم کا گانا ہے، ملتا خدا کو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا، معاذ اللہ چل رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک گانا ہے جس کو لوگ سنتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. تو کفریات سے بچنا ہے ہر مسلمان کو. کفریات اکثر جو ہیں وہ زبان سے ادا ہوتے ہیں، زبان کے علاوہ بھی ہوتے ہیں. اب کوئی بت کو سجدہ کرے گا تو کفر ہے، یہ ایکٹیویٹی ہے اس کی کفریہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان، عقائد اور نظریات کے تعلق سے حلال و حرام کا علم ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس موضوع پر پوری ایک کتاب تصنیف فرمائی ہے جس میں 40 چیپٹر ہیں. کتنے؟ 40 چیپٹر. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی کی یہ نازک ترین کتاب ہے. اس کی فہرست میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے متعلق بولے جانے والے کفریہ کلمات، اچھا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے متعلق کفریہ کلمات، فرشتوں کے متعلق، قیامت کے متعلق، معراج سے متعلق، علم سے متعلق، ضروریات دین سے متعلق. اس کتاب کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جملہ کفر ہے، اسلام نہیں ہے. بہت سارے جملے ایسے ہیں جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے یہ جو موضوع ہے اس کا بہتر انداز میں آپ احاطہ کر سکتے ہیں. جی جناب، کیا نام اس کتاب کا؟ انتہائی آسان الفاظ میں لکھی ہوئی ہے. اب مثال کے طور پر سوال، اللہ تعالیٰ نے آخر میرے نصیب میں اتنی پریشانیاں کیوں رکھی ہیں، یہ جملہ کہنا کیسا؟ جواب، اس جملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے جو کہ کفر ہے. تو خوشی میں ایسے جملے نہیں کہے جاتے، لیکن جب بندے پر پریشانی آتی ہے تو پھر وہ ایسے جملے بھی کہہ دیتا ہے. آگے چلتے ہیں. گمراہ کن نظریات سے دور رہنا. اب اگر مثال کے طور پر ایسا دور آ چکا ہے کہ دنیا کے ساتویں کنارے سے بھی ایک برائی پھیلنا شروع ہوتی ہے، کچھ سیکنڈوں میں ہم تک پہنچ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی شیئر کر دیتا ہے، گروپوں میں ڈال دیتا ہے، وہ برائی یوں پھیل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ یہ اتنی بری چیز ہے، اتنی گندگی ہے اس کے اندر، یہ ایسا نظریہ ہے کہ جو مسلمانوں کو نہ جانے کہاں لے جائے گا. گمراہ کن چیزوں سے دور رہنا ہے. علماء اکرام کی کتابیں پڑھیں گے تو اور رابطہ مربوط رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ گمراہ کن چیزیں کیا ہوتی ہیں. الہاد اور مادہ پرستی کے لہر سے دور رہنا. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے. ہر دوسرا کالم نگار لکھ رہا ہوتا ہے جناب بیٹھ کے کہ شراب یوں ہونی چاہیے، اور شراب کے اتنے فضائل، زنا کے اڈوں کے اتنے فضائل، فلاں چیزوں کے اتنے فضائل، یہ شریعت ذکیہ نصفی سوچ سکھاتی ہے، اور یہ جناب پیچھے لے جائیں گے، یہ جناب یوں کر لیں گے. تو اس طرح کے نظریات سلو پوائزن اسٹائل میں قوم کے اندر ڈالے جا رہے ہیں کہ جو بندے کو دین سے بیزار کریں. اور یہ تجربہ بہت سارے ممالک میں کامیاب ہوا، غیر مسلم ممالک میں، کہ جہاں کے چرچ ویران ہو گئے، لوگوں نے دین چھوڑ دیا. وہ اس لیے چھوڑ دیا کہ انہوں نے دین پہلے چھوڑ دیا تھا، ان کے راہب اور دیگر مذہبی پیشوا پہلے اپنے دین کو محرف کر چکے تھے. اب اسلام کے متعلق کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پر دین کا نام نہ لیا جائے، اپنے کالم میں، اپنے ناولوں میں، اپنے افسانوں میں، یہاں تک کہ ڈراموں میں. آپ کہیں گے ڈراموں میں؟ چلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک بندہ گزرا ہے، اس نے وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو جائے، یہ باکس ہے، یہ میری لحد میں رکھ دیا جائے. اپنے وقت کا بادشاہ تھا، سلطنت اسلامیہ، خلافت اسلامیہ، جب ترکی، مصر، عرب، کویت، عراق، لبنان، تیونس اور نہ جانے 20-30-40 ملکوں پر پھیلا ہوا تھا، اس پوری ریاست کا بادشاہ تھا، اور یورپ کے کسی حصے کی طرف مارکے میں ان کی شہادت ہوئی. لوگوں نے جو ہے وہ ان کی وصیت کے مطابق وہ جو ڈبہ تھا، وہ ڈبہ ان کے قبر میں رکھنا چاہا. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ راز قبر میں چلا جائے گا، یہ تو دیکھ لیں اس ڈبے میں ہے کیا. جب اس ڈبے کو کھولا گیا تو لوگ حیران رہ گئے. سب سے پہلے اس میں ایک پرچی تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنے زمانے کے مفتی وقت شیخ ابو سعود آفندی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو مسئلے پوچھے تھے، اور ان سے جو تحریری جوابات مجھے موصول ہوئے، اس ڈبے میں یہ ہیں، اور میں ان کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. تب لوگوں کو پتا چلا کہ اس ڈبے میں کیا ہے، اور اس عظیم، نیک اور پرہیزگار بادشاہ کا نام تھا سلطان قانونی. کیا نام تھا؟ سلطان قانونی. اس نے اپنے ملک میں قانون عدل اور انصاف کا نظام دیا. لیکن ایک ناول نگار نے ایک افسانہ لکھا اور وہ افسانہ ترکی کی لبرل قوتوں نے ڈرامے کی شکل میں بنایا اور وہ ڈرامہ پاکستان میں چلا جس کا نام رکھا گیا میرا سلطان. خیر میں نے ڈرامہ نہیں دیکھا, میں نے میڈیا پر کالم پڑھے. ایک مشہور 8 سے 9 کے درمیان ایک صحافی پروگرام کرتا ہے, اس نے کالم میں لکھا کہ میں نے ترکی کے صدر سے پوچھا کہ سلطان جو تھا وہ ایسا آدمی نہیں تھا, تو پھر یہ جو کہانی لکھی گئی اور جو ڈرامہ بنایا گیا آپ اس کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہا کہ چونکہ وہ ایک کہانی ہے, ہم کیا روکیں, کہانی میں کوئی بھی کریکٹر بن سکتا ہے. لیکن قوم کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک نیک آدمی اصل میں عیاش تھا, اصل میں یوں تھا, اصل میں فلاں تھا, اصل میں فلاں تھا. تو اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں جاری ہیں. بھائی اسلام کی بہت مضبوط بنیاد ہے تصوف, ہے نا. ہمارے ماں باپ, ان کے ماں باپ, سارے تو سید نہیں ہیں, ہم میں سے ہر ایک تو سید نہیں ہے. اوپر جا کر دیکھیں گے تو کوئی ہندو تھا تو کوئی کیا تھا, کوئی کیا تھا, کیسے مسلمان ہوئے برے صغیر کے اندر. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے برے صغیر میں اسلام پھیلایا, داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ نے اسلام پھیلایا. تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا, اور یہ صوفیاں ہیں. آج جناب تصوف صوفی کانفرنس, صوفی کیا ڈول ڈھماکہ یہ کیا تھا جی, وہ صوفی وہ تھا, فیسٹیول تھا. اس کا تصوف سے کیا تعلق ہے, اس کا دین سے کیا تعلق ہے, اس پر یہ لیبل کیوں لگایا ہے؟ اگر آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہی تھا تو آپ کوئی بھی نام رکھ دیں. دینی ٹائٹل, دینی لیبل کیوں لگایا ہے؟ تاکہ جو تصوف سے محبت کرتے ہیں وہ قریب آ سکے. یہ دانہ ڈالنے کا طریقہ ہے. تو الہاد اور مادہ پرستی طویل فہرست ہے, اس کی لہر وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے, مختلف شکلوں میں آتی رہتی ہے. آگے چلتے ہیں. اسلامی تعلیمات پر حملہ کرنے والوں کی باتوں سے دور رہنا. ابھی مجھے 2 دن پہلے ایک معروف اخبار کا کالم کس نے بھیجا کہ دیکھیے کالم میں کیا لکھ رہا ہے, علمان الحفیظ, پتہ نہیں دین کے اوپر کیا کیا باتیں لکھی ہوئی تھیں. پہچاننا پڑے گا, بات ہو رہی ہے کفر سے کیسے بچا جائے, بے دینی سے کیسے بچا جائے, اپنے نظریات, عقائد, ایمان کیسے مضبوط کیے جائیں. تو یہ چکنا رہنا پڑے گا. کیا تدابیر استعمال کی جائیں؟ نمبر 1, یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ کفر کس طرح واقع ہو جاتا ہے. اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے آپ کو یہ چیز سیکھنے کو ملے گی. ضروریات دین کیا ہیں؟ جیسے قیامت پر یقین ضروریات دین ہے. اللہ تبارک و تعالی گناہگار کو اور کفار کو عذاب دے گا, یہ عقیدہ ضروریات دین پر مشتمل ہے. اب کوئی عذاب کو ہلکا سمجھے کہے گا جی میں تو جنت میں جا کے خوش رہوں گا, یہ کفر ہے. کوئی اس عذاب کا انکار کرے جہنم کے عذاب کا کہ کوئی بھی نہیں جائے گا, یہ کفر ہے. کوئی اس کا مذاق اڑائے, کفر ہے. تو ضروریات دین کا استہزاء, انکار, استخفاف, یہ کفر ہے. نمبر 3, باغیانہ روش جس کے اندر ہوتی ہے اس کا جو ایمان ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جاتا ہے. نمبر 4, سواد اعظم مذہب اہل سنت کے ساتھ جڑے رہیں. آپ شرق میں چلے جائیں, غرب میں چلے جائیں, صوفیہ کی ایک ہی تعلیمات ہے, ایک ہی تعلیمات. مطلب مشہور ہے کہ اولیاء اللہ اور صوفیہ جہاں بھی رہتے ہیں ان کے دل اور مزاج میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں, علماء کے ساتھ مربوط رہیں, ایمان کی حفاظت کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ہم نے گفتگو کی پہلے ٹاپک پر کہ نظریاتی حلال و حرام دو واضح چیزیں, کفر میں گندگی ہے, ایمان نور ہے, اور ان دونوں کے تحت بہت ساری چیزیں ہیں جس سے محتاط رہ کر چلنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. اب آتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف. کیا جناب اگلا ٹاپک؟ یہ لفظ آپ کو مشکل لگا ہے لیکن جب آگے تفصیل بیان ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے. کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا, جیسے نماز پڑھنا. سب کو پتا نظر آ رہا ہے کہ جناب یہ نماز پڑھ رہا ہے, بلکہ وہ اعمال ہماری آنکھ سے صادر ہوتے ہیں, ہمارے دل سے صادر ہوتے ہیں, ہمارے اعضاء سے, یعنی آنکھ کان ہاتھ ان اعضاء سے صادر ہوتے ہیں. تو ان اعمال کو اعمال باطنی کہا جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے اعمال ہیں. یہ برے اعمال ہیں, وہ اچھے اعمال ہیں. حسد, کو نظر آتا ہے کہ بھائی بندہ حسد کر رہا ہے, بہت بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے دکان کھولی ہوئی تھی اور آپ کے پیچھے کون لگا ہوا تھا. تو حسد ایک قلبی کیفیت کا نام ہے, ایک برا عمل ہے. اس کے مقابلے میں مسلمان کی خیر خواہی چاہنا اچھا عمل ہے. کسی نے جو ہے وہ دکان کھول لی آپ کے برابر میں اور اس کے بہت سارے گاہک آ گئے, بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں کہ کتنا رش یہیں لگا رہتا ہے, آپ اپنے اسٹول پیش کر دیں. جی آپ کے پاس اسٹول نہیں ہے, جی میرے اسٹول لے لیں. یہ طرز عمل کیا ہے؟ دل کی اچھائی ہے. اور یوں سوچتے رہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اس کا کام بند ہو جائے, یہ حسد ہے. آگے چلتے ہیں. غیبت چگلی اچھا عمل ہے کہ برا؟ اور مسلمان کا عیب چھپانا؟ آگے چلتے ہیں. کوئکلی کینا بغض رکھنا اچھا عمل ہے کہ برا؟ اور عفو سے کام لینا, رحم کا جذبہ رکھنا, یہ کیا ہے؟ اچھا عمل. بدگمانی, یہ جو بندہ ہے نا ایسے نیک پرہیزگار بنا رہتا ہے, ریاکار آدمی ہے, آپ نے کسی کے متعلق پازیٹیو سوچ رکھنے کے بجائے منفی سوچ رکھی اور ایک حقیقت کے برخلاف ایک گمان قائم کر لیا, یہ بدگمانی ہے. قرآن پاک نے اس کی مذمت بیان کی, حسن ظن اچھا عمل ہے, قرآن پاک نے اس کی اچھائی بیان کی. آگے چلتے ہیں. تکبر, خود کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا. عاجزی اور تواضع کیا ہے؟ اچھا عمل ہے. آگے چلتے ہیں. ریاکاری کرنا, آپ عبادت کر رہے ہیں, کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں, کسی کو نہیں پتا کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا غیر اللہ کے لیے کر رہے ہیں, قلبی معاملہ ہے. ریاکاری کیا ہے؟ بولا نواسے. اور اخلاص, نیک عمل صرف اللہ کے لیے کرنا, اچھا عمل ہے. کفران نعمت, ہماری تو دکانیں نہیں چلتی, ہمارا تو یہی نہیں ہوتا, ہمارا تو یہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک لاکھوں کروڑوں اربوں سے نوازا ہے. ارب پتی بھی بیٹھ کے جناب ناشکری کر رہا ہوتا ہے. تو ناشکری دل سے پیدا ہوتی ہے, دل میں جو احساسات ہیں ہم تک تو بعد میں پہنچتے ہیں, لیکن اس سے پہلے دل میں پیدا ہو چکی ہوتی ہے. تو کفران نعمت کیا ہے؟ برا عمل ہے. شکر کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, آپ اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں, اتنے بڑے عالم ہیں, آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ فرمایا, جب بھی علم کی ایک بات بھی مجھے پتا چلتی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور علم دیتا ہے. تو ناشکری نہیں, شکر کرنا ہے. جی جناب. حرص, بے چینی لگی رہتی ہے, بے چینی, پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. ہیں بھائی, جتنی آپ کی ضرورتیں ہیں اس کے مطابق تو ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاتھ پاؤں جوڑ کے بیٹھ جائیں یا پیسہ کمانا بری بات ہے, نہیں. میں اس بے چینی کی کیفیت سے متعلق عرض کر رہا ہوں. آپ کے اندر بے چینی کیوں لگی رہتی ہے؟ دعا کریں مشکلات آسان ہوں, پریشانیاں دور ہوں. حرص نہیں ہونی چاہیے. قناعت جو ہے, جو حال ہے اس پر آپ راضی رہیں. آپ کی ٹرین بک تھی, سیٹ بک تھی, سب کچھ ہو گیا, بعد میں پتا چلا دو پیسنجر آ گئے. جناب کیا آ گئے؟ اب آپ کے پاس چارہ ہی نہیں ہے, یا تو گاڑی چھوڑ دیں یا جیسے تیسے جائیں. یہ نہ چاہتے ہوئے ان ایکسیپٹڈ صورتحال ہوئی نا. اب ایک یہ ہے کہ جناب سارے راستے روتے ہوئے جانا، ایک ہی ہو گیا ہے جناب، ایک ہی ہو گیا ہے، ہیں میرے نال ہی ہونا سی ہیں، اور ایک یہ بندہ صبر شکر سے بیٹھا رہے، جو ہونا ہے وہ تو ہو گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نا، تو وہ بے صبری ہے۔ تو حرص مالی معاملات میں بے صبری کا نام ہے، اور قناعت مالی معاملات کے اندر جو حال ہے، روزی ہوئی تو صبر کر لیا، نہیں ہوئی تو صبر کر لیا، بے چینی نہیں ہے۔ قناعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں رشوت کی بنیاد کیا ہے، حرص، لاکھوں کما رہے ہیں لیکن رشوت کیوں لیتے ہیں، حرص لگی ہوئی ہے جناب، حرام کی طرف پاؤں حرص ہونے کی وجہ سے اٹھتے ہیں، بندہ قناعت نہیں کر سکتا۔ آگے چلتے ہیں، بخل، جو چیز جہاں مال خرچ کرنا واجب ہے آپ کے اوپر، واجب ہے، شریعت نے قرار دیا ہے، وہاں مال خرچ نہیں کر رہے، یہ بخل ہے۔ سخاوت، اس جگہ بھی مال خرچ کرنا اور اس کے علاوہ بھی کرنا۔ چلیں جی، غدر، جی آپ کل آ جائیے گا، مال مل جائے گا آپ کو۔ جب کل آیا، جی وہ یوں ہو گیا، لائٹ نہیں تھی، فلاں نہیں تھا، جس وقت وعدہ کر رہا تھا پتا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا، معاہدہ لکھ لیں گے جناب، 2 مہینے کی پیمنٹ ہے، پتا ہے کہ 2 مہینے پیمنٹ کا انتظام ہو ہی نہیں سکے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ چیزیں ایسی ہیں مسلمان ہو یا کافر کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ایک ہے وعدہ خلافی، یعنی غدر، کہ آپ عہد کرو اور توڑو۔ تو غدر مذموم صفت ہے، ایفائے عہد کیا ہے، اچھا عمل ہے۔ آگے چلتے ہیں، خیانت، سب کو پتا ہے خیانت کسے کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو چیٹنگ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن بڑا وسیع ٹاپک ہے خیانت، بہت وسیع ٹاپک ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے کوئی آج تک؟ گئے نا، ہمارے ڈاکٹر صاحب بڑے معزز بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ ہمارے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ دوا ہے 50 روپے کی، پتہ ہے کہ مریض صحیح ہو جائے گا، فلو ہے 2 دوائیاں لکھ دوں گا صحیح ہو جائے گا، 500 کی دوائی لکھے گا جناب۔ اس نے ہمارے ساتھ خیانت کی یا نہیں کی؟ ہم نے ٹرسٹ کیا اس کے اوپر، اس کو ہم منہ بولی فیس دے رہے ہیں، کوئی بارگیننگ ہوتی ہے کہ ڈاکٹروں کے ساتھ؟ کوئی بارگیننگ نہیں کرتا، سارے بارگیننگ کپڑوں والوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیوں جی؟ وہی نا، کپڑے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے، عورتیں آتی ہیں نا، خیر بڑا کام کرنے والے تو پھر وہاں بھی بارگیننگ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ کوئی بارگیننگ نہیں کرتا، منہ بولی فیس اس کو دی جاتی ہے، لیکن وہ پیچھے سے میڈیکل ریپ مافیا کے ساتھ مل کے پیکیجز لے چکا ہوتا ہے، کہ آپ کو ملائیشیا جانا ہے، آپ کو انڈونیشیا جانا ہے، آپ اتنے کی دوائیں بکوا دیں، آپ کو فریج ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، اور ڈاکٹر جو کچھ لیتا ہے اس مد میں وہ رشوت ہے، اور وہ اس وقت تک اس کو نہیں ملے گی جب تک وہ نہیں کرے گا، دوائیاں نہیں لکھے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ سارے نہیں کرتے، لیکن کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو مریض کے مرض سے زیادہ دوائیاں لکھتے ہیں اپنے پیکیجز کی وجہ سے، خیانت ہے۔ آپ کا وکیل آپ کو کہے گا کہ جناب آپ ایسا کرو، یہ دعویٰ کر دو، ذرا اپنا کیس آپ جیت جاؤ گے، پتا چلا کہ اس دعوے کی وجہ سے آپ کیس ہار گئے، لیکن وکیل کو 1 سال اور مل گیا، اپنے مفاد کی وجہ سے غلط مشورہ دے دیا۔ خیانت پورا ایک چیپٹر ہے، امانت اچھا عمل ہے۔ آگے چلتے ہیں، غفلت، غفلت جو ہے نا وہ برائیوں کی ماں ہے، آپ کو نماز سے روکے گی، آپ کو نیک کام کرنے سے روکے گی، آپ کو اجتماع میں جانے سے روکے گی۔ کتنے ایسے آپ کو ملیں گے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ، اجتماع میں گئے تو ان کا دل بدلا ہے، چوٹ لگی ہے، پتہ چلا ہے، آنکھ کھلی ہے، حلال و حرام کیا ہے، اس کی طرف آگے بڑھے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کو جب بھی اجتماع کی دعوت دی جائے، جی آئیں گے آئیں گے آپ انشاءاللہ آئیں گے، آتے ہی نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ سستی اور غفلت، بیٹھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، کیسے ہوگا، غفلت بہت ساری اچھائیوں سے ہمیں روک لیتی ہے، اسی لیے بری صفت ہے. بیداری اور احتیاط اچھی صفت ہے. جی جناب، مایوسی بری صفت ہے، توکل اچھی صفت ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ جزا، صبر. جزا کہتے ہیں رونے دھونے کو، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں رولا ڈالنا، یہ کہتے ہیں نا بھائی. ٹھیک ہے، میں پنجابی نہیں ہوں، غلطی کروں تو مجھے بتا دیجیے گا. تو جبکہ تکلیف پریشانی زندگی کا حصہ ہے، بندے کو صبر کرنا چاہیے. صبر کیا ہے؟ اچھے اعمال ہیں. آگے چلتے ہیں. مداہنت، سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. او جی آپ سود کا کام کر رہے ہیں، سب چلتا ہے، سب چلتا ہے. مطلب دینی جو حمیت ہے، دینی جو غیرت ہے، اس کو پس پشت رکھ دینا، یہ مداہنت ہے، بری صفت ہے. دینی تسلب کیا ہے؟ اچھی صفت ہے. تو آپ نے یہ لسٹ جو ملاحظہ کی، تقریباً 15-20 چیزیں ایک طرف تھیں اور اتنی دوسری طرف، یہ سارے کون سے اعمال تھے؟ باطنی اعمال، جن کا تعلق ہمارے احساسات سے ہے، ہمارے دل کی کیفیات سے ہے، یہ باطنی اعمال کہلاتے ہیں. اس کے اندر اتنی ساری چیزیں حرام، اتنی ساری چیزیں حلال، ایسا ہی ہے نا بھائی؟ میں کشا میں الٹا کیا گیا ہوں. یہ ایک کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات، اس میں 47 صرف برائیاں بیان کی گئی ہیں. کتنی؟ باطنی بیماری، اس کی تعریف بیان کی. حسد کیا ہوتا ہے، غیبت کیا ہوتی ہے، تکبر کسے کہتے ہیں، اور علاج بھی بیان کیا ہے، دور کیسے ہوگا. ان ڈاکٹر سے کون رابطہ کرے گا؟ یہ ڈاکٹر ہے نا ایک. یہ دو کتابیں آج کے بیان کا تحفہ ہیں، جو میں آپ کو نام بتا کر دے رہا ہوں. ان دونوں کتابوں سے آپ فائدہ اٹھائیے. اور یہ جو کتاب ہے، بلکہ ایک اور کا اضافہ ہو گیا، اس کے اندر جو اچھے اعمال ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. یہ جو فہرست آئی ہے نا، اس فہرست سے بھی زیادہ اچھے اعمال لکھے ہوئے ہیں. اس کی یہ تعریف ہے اور اس کا یہ حکم ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں. برے اعمال، اچھے اعمال، صرف باطنی اعمال ہیں. ہمارے جو دوسری کیٹیگری ہے، صرف اس کے متعلق یہ دو کتابیں ہیں. اس کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. اصل ہمارے معاشرے میں خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے بچے کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے، اس کی آواز اونچی ہو رہی ہے آج کل، اس کی جو ہے گفتگو میں گالی شامل ہو چکی ہے. ماں باپ کہتے ہیں اس عمر کے بچے یہی کرتے ہیں، کرنے دو. یہ تربیت نہیں ہے، یہ تربیت نہیں ہے. اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ آپ حساس ہوں، چکنا ہوں، آپ اس کی تربیت کریں، اس کو بھی پڑھائیں. یہ کتاب اس کو پڑھنے کے لیے دیں، وہ پڑھے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ یہ بری چیز ہے. اس کو پتا ہی نہیں، وہ کورا ورکا ہے، وہ جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. تو جو ہوتا ہے اگر اس سے آپ کو روکنا ہے تو آپ کو فیڈنگ کرنی پڑے گی. اس کی فیڈنگ کریں، اپنے بچوں کی فیڈنگ کریں، اہل خانہ کی فیڈنگ کریں، اپنی فیڈنگ کریں، جب یہ گاڑی آگے بڑھے گی. نجات دلانے والے اعمال، یہ میری کتابیں نہیں ہیں، نہ میرا کوئی شعر ہے، دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ ہیں. چلیں جی، پہلا ہو گیا جناب. کیا لکھا ہوا یہ؟ دوسرا اور تیسرا؟ تیسرا ہم نے پڑھ لیا نا جی. دوسرا پڑھا ہے، چلیں ہم پڑھ لیتے ہیں. شریعت کی اکثر تعلیمات، یعنی یوں سمجھیں آپ، کم و بیش 70-80% تعلیمات انہی اعمال سے متعلق ہیں. کن اعمال سے متعلق ہیں؟ شریعت نازل ہوئی ہے 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے. کس کے لیے؟ دین کی حفاظت. کس کی حفاظت؟ نمبر 2، جان کی حفاظت کے لیے. شریعت نے ایک قتل کو پوری انسانیت کا قتل کر دیا نا. نمبر تین، مال کی حفاظت کے لیے. آپ کے دکان پہ کوئی آئے اور مال چھین کے چلا جائے، یہ اچھا عمل ہے برا عمل ہے؟ شریعت نے اس کو برا عمل قرار دیا ہے. شریعت نے پورے طریقے بتائے ہیں کہ اس طریقے سے مال لوگے حلال، اس طریقے سے لوگے حرام. یہ سب طریقے کیوں بتائے ہیں؟ صاحب حق جو ہے، جس کا مال ہے، اس کے رائٹس کے لیے بتائے ہیں. یہ شریعت کی تعلیمات بنیادی جو حقوق ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں. بنیادی حقوق تو ہماری شریعت نے دیے ہیں، اور لوگ بنیادی حقوق کی باتیں کر کے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جی عورت کا پردہ اتارو بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے. یہ کہاں سے خلاف ورزی ہے؟ کچھ زوری تھوڑی پہنایا اس نے. اگر زبردستی ہوتی تو عورتیں نقاب کھول کے کیوں گھوم رہی ہوتی؟ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں بتائی جاتی ہیں، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اب کوئی عورت با پردہ ہو، کوئی جبر نہیں اس کے اوپر. تو شریعت کا جو نظام ہے اس میں مال کی حفاظت، شریعت کی جو تعلیمات کا ایک علم ہے اس کو علم فقہ کہتے ہیں. علم فقہ کا اکثر حصہ مال کی حفاظت کے گرد گھومتا ہے. ایک سبب ہے شریعت نازل کرنے کا، امام غزالی نے لکھا ہے، یہ پانچ باتیں امام غزالی نے بیان فرمائی ہیں علی رحمہ. انسانی نسب کی حفاظت کے لیے شریعت نے احکام نازل فرمائے ہیں. زنا سے نسب بگڑتا ہے، نسب کی حفاظت کے لیے زنا اور زنا کی طرف لے جانے والی ہر چیز کو حرام قرار دیا ہے. پانچویں چیز ہے عقل کی حفاظت کے لیے شریعت نازل ہوئی ہے. نشہ، شراب، ہر وہ چیز جو عقل میں فطور پیدا کرے وہ حرام قرار دیے گئے ہیں. تو یہ شریعت کا مزاج ہے. شریعت کسی جبر کا نام نہیں ہے، ہماری اپنی حفاظت کرتی ہے. تو جو ظاہری اعمال ہیں بہت سارے ہیں، ان کو تو ان کے صرف میں نام ہی گنوا پاؤں گا. تین تین گھنٹے کے کم از کم تین سیشن ہوں تو ان کی وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن یہ نام نئے نہیں ہیں. آپ دیکھیے پانچ طرح کی چیزیں ہیں اس کے اندر ظاہری اعمال میں. کون سے اعمال میں؟ اور ظاہری اعمال دوسرے قسم کے ہیں کہ تیسرے قسم کے؟ آخر میں امتحان بھی ہونا ہے جناب. اب تو پوچھا جائے گا کتنے قسم کے اعمال تھے، دو تھے، تین تھے یا پانچ تھے، بتائیں گے جواب؟ ٹھیک ہے، چلیں جناب. ایک ہے عبادات. عبادات میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نذر، یہ سب عبادات کی قسمیں ہیں. آگے چلتے ہیں. ہمارے جو ازدواجی زندگی ہے اس سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے نکاح، خلع، طلاق، اس سے رشتہ حلال ہے، اس سے حلال نہیں ہے. یہ سب معاملات، عدت، حق پرورش، تان نفقہ، آخر میں یہ دو لفظ ہیں زہار اور لیان. کتنے لفظ ہیں؟ ایک لفظ یا دو لفظ ہیں؟ اور اس پورے فورم میں دو ہستیاں ایسی ہیں جو یہ آپ کو سکھا سکتی ہیں. ایک مفتی عرفان صاحب ہیں اور ایک مفتی شاکر صاحب ہیں، دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں. یہ آپ کو بتائیں گے کہ کب آپ کا ایسا جملہ ہوتا ہے جو جس سے آپ کی بیوی کو طلاق نہیں پڑتی لیکن وہ حرام ہو جاتی ہے. اس وقت تعارف ہو رہا ہے. اب لیان کیا ہوتا ہے یہ بتانے جائیں گے تو ایک لمبی تفصیل ہے. فی الحال آپ نے یہ جانا کہ جو شادی شدہ ہیں، جو ان کو ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے. میرے پاس ایک کیس آیا، دس سال بعد پتا چلا کہ میاں اور بیوی کے درمیان دودھ کا رشتہ ہے، اولادیں ہو چکی تھیں، علیحدگی کروانی پڑی. جب خود ان کو پتا چلا تو علیحدگی ہوئی. یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی معلوم نہیں ہے. یہ کون کون سے رشتے حرام ہیں؟ کون کون سے رشتے؟ تین طرح کے رشتے حرام ہوتے ہیں. کتنی طرح کے؟ ایک نسبی رشتے، کیا؟ نسبی، نسب سے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہماری کیا کہلائی؟ ماں. نسب، ہمارا تعلق نسب کا ہے نا، اس کا شوہر ہمارا باپ، بھائی بہن، بہنیں، بھانجیاں، یہ نسب سے حرام ہے. دوسری قسم ہے دودھ کی وجہ سے حرام ہو. تیسری قسم ہے سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہو. کس کی وجہ سے؟ یہ آسان الفاظ بیان کر رہا ہوں، لفظ اور ہے وہ مشکل ہے تھوڑا. اور سسر اور ساس ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے زنا کیا، کسی عورت سے معاذ اللہ زنا کیا، اس کی بیٹی سے اس کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، بھلے کسی کو نہ بتاؤ، اس کی بیٹی سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے جب کسی سے شادی ہوتی ہے تو اس کی ماں حرام ہو جاتی ہے. شادی سے پہلے اس کی ماں حرام نہیں ہوتی، شادی ہوئی اس کے بعد اس کی ماں حرام ہو گئی، اور جو بہو ہے نکاح ہوا سسر اس پر حرام ہو گیا. تو تین قسم ہیں رشتے، یہ حرام اور یہ حلال. آپ یقین مانیے، ایک عرصہ ہو گیا مجھے فتویٰ لکھتے ہوئے، کوئی 15-17 سال ہو چکے ہیں، ہر دوسرے دن پوچھا جاتا ہے فلاں کے بیٹے کی نانی کی فلاں اور فلاں، یہ رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم سوچتے ہیں، حساب لگاتے ہیں، ایک سے ایک رشتہ نکل کر آتا ہے. کچھ کہتے ہیں حلال ہے، ہو جائے گا جناب، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگا. تھوڑا سا پتہ ہو، یہ دین ہے کہ جناب اس میں باریکیاں ہیں. جب ہم تھوڑا سا بیدار ہوں گے نا تو پھر شعور ہمیں یہ کہے گا کہ بھئی اس مسئلے پر علماء کی رائے تو لے لیں کم از کم، ساری زندگی کا معاملہ ہے، کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو ہر شادی شدہ آدمی کو پتہ ہونا چاہیے طلاق کیا ہوتی ہے، کیسے ہو جاتی ہے، خلا کیا ہوتی ہے. کتنے ایسے کیس ہوتے ہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں خلا ہو گئی ہے لیکن خلا ہوتی نہیں ہے. اسی طریقے سے عدت کیا ہوتی ہے. ابھی پچھلے ہفتے ایک فتویٰ میں نے چیک کیا ہے اور جاری کیا ہم نے، 10 یا 12 سال پرانا تھا. شوہر نے طلاق دی، اگلے مہینے عورت نے نکاح کر لیا. ماہواری والی عورت کے لیے 3 ماہواریاں عدت ہوتی ہیں. 3 ماہواریاں کہاں پوری ہوتی ہیں؟ اگلے مہینے نکاح کر لیا، سالا سال اسی حالت میں رہے. پھر کہیں سے پتا چلا کہ جناب عدت میں تو نکاح ہی نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کبھی، آپ کے یہاں کبھی طلاق ہو سکتی، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن زندگی کا کیا پتا، اڑوس میں پڑوس میں آگے پیچھے سنتے رہتے نا طلاق کے مسائل، طلاق ہو گئی ہے، پتا ہونا چاہیے. حق کے پرورش ہے، نان نفقہ ہے. آگے چلتے ہیں، معاملات. کیا معاملات؟ اسرار بھائی ایک گلاس اٹھا کے دیجیے گا، چھوڑیے گا مت، ہے چھوڑیے گا مت، پکڑ کے رکھیے گا تھوڑا استفادہ. بھائی میں کیا کر رہا ہوں، گلاس ان سے لے رہا ہوں، لے لیا. سوال یہ میرا ہو گیا، جب بھی کوئی ایک چیز ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے، یہ قرضہ بھی ہو سکتا ہے، یہ گفٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ ادھار بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے میں ان سے پیسے مانگتا ہوں، کوئی حساب چکتا ہو، یہ میرے چاچے کے پتر ہوں، میری کوئی وراثت کا حساب بنتا ہو، کوئی بھی چیز ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے، ایک نظام کے تحت جاتی ہے، اس کے کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں. آپ نے خریدی ہے اس لیے آئی ہے، کسی نے گفٹ کی ہے اس لیے آئی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جو چیز جاتی ہے اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، کب کب جا سکتی ہیں، یہ آگے ٹاپک ہے تفصیلی طور پر. تو معاملات کہتے ہیں ایسے سارے نظام کو جو ہمیں یہ بتاتا ہے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چیزیں کس طرح جاتی ہیں. خرید و فروخت، پارٹنرشپ، تنخواہ ملتی ہے نا ہمیں نوکری پیشہ حضرات کو، تنخواہ ہمارے پاس آتی ہے، کیوں؟ ہم نے سروس دی ہے، ملازمت کی ہے، کھیتی باڑی، کسان بیج ڈالتا ہے، اگاتا ہے، مارکیٹ میں جا کے بیچتا ہے، پیسے ملتے ہیں. قرض، امانت، وراثت، یہ چھوٹی سی فہرست ہے، بہت لمبی فہرست ہے، یہ بہت لمبی. آگے چلتے ہیں. شریعت جو ظاہری اعمال ہیں، قاضی نے کہا کہ جناب کوڑے لگائے جائیں اس کو، سب کو نظر آئیں گے نا کوڑے لگتے ہوئے. یا کسی مجرم کو پھانسی چڑھایا جاتا ہے تو نظر آتی نا سب کو، تو یہ بھی ظاہری اعمال کا حصہ ہے. جرم اور سزائیں، جب سے اسلام قائم ہوا ہے جرم اور سزاؤں کا جو نظام ہے، یعنی جرم پر سزاؤں کا جو نظام ہے وہ بیان کر دیا گیا. قتل کی سزا، شراب کی سزا، زنا کی سزا، چوری کی سزا، زنا کی تہمت کی سزا، قضا، گواہی، تعزیرات، بہت لمبی لسٹ ہے. آگے چلتے ہیں. پرسنل میٹرز، اس قسم کا لباس حلال، اس قسم کا حرام، ایک انگوٹھی جائز اور اس طرح کی ہو دو انگوٹھی جائز نہیں. پرسنل جو میٹرز ہیں، لباس، زینت، رسم و رواج. اچھا جی، میں تو جو ہے وہ لوڈو کھیلتا ہوں شرط لگا کے، ٹھیک ہے. ڈفرینٹ مشاغل ہوتے ہیں ہر ایک کے، شب و روز کے آپ کام کر رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، کیسے نکلنا چاہیے، آپ سو رہے ہیں کیسے سونا چاہیے، کھا رہے ہیں کیسے کھانا چاہیے، کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں، علاج معالجہ، پاکی طہارت، پرسنل میٹر جتنے بھی ہیں ایک لمبی فہرست ہے. اور یہ سارے کے سارے میٹر کیا ہیں؟ ظاہری اعمال سے متعلق ہیں. کیا ہیں؟ پہلی قسم ہماری کیا تھی؟ نظر و فکر سے متعلق. دوسری، تیسری، ظاہری اعمال کے متعلق ہماری گفتگو پوری ہوئی. آئیے اس کی سمری دیکھتے ہیں. یہ سب چیزیں پڑھی ہم نے، ابھی سنیے. ظاہری اعمال میں عبادات ہیں، مناقحات ہیں، معاملات ہیں، جرم اور سزائیں ہیں، پرسنل امور ہیں، شریعت کی تعلیمات جہاں متوجہ ہوتی ہیں. یہ پڑھنے اور سیکھنے کے لیے سالہ سال چاہیے، لیکن ایک آسانی ہے، اس کی وجہ سے کسی کو ایک گھنٹہ چاہیے، کسی کو دو گھنٹے، کسی کو دو دن، کسی کو پانچ دن. آصف بھائی کو زمین ہے آپ کی؟ بیٹھ جائیں پھر. جس کی زمینیں نہ وہ کھڑا ہو جائے. جی کیا کرتے ہیں؟ جی تجارت کرتے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے ان پر فرض نہیں ہے کہ یہ زمینوں کے جو مسائل ہیں وہ سیکھیں. ان پر فرض نہیں ہے. زمینوں کو کیا مسائل ہوں گے؟ بھائی ایک پارٹنر ملا لیا تو بٹائی کیسے کر سکتے ہیں، کیسے نہیں کر سکتے. کسان آتا ہے آڑتی کے پاس، جی 5 لاکھ روپے دے دو آڑتی کا، لے جاؤ. وہ آڑتی سودی کام کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اب پتہ نہیں مجھے بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے. کیوں؟ وہ باؤنڈ کرتا ہے کہ جناب ہمارے پاس آ کے مال بیچنا ہے آپ نے. جو پیسے دیے وہ قرضہ تھا، اور قرضے پر نفع اٹھانا سود ہے. تو کسان کو پتا ہونا چاہیے جب میرا آڑتی سے معاملہ ہوگا تو کیا ہونا چاہیے. چونکہ یہ کسان ہی نہیں ہے، ان کے لیے ایسے مسائل سیکھنا ضروری نہیں ہے. بیٹھ جائیں. جو نوکری کرتا ہے وہ صرف نوکری کے مسائل سیکھے، یہ فرض ہے. جو شخص بالغ نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب سے معافی ہے. بالغ ہو گیا تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض، بلوغت سے پہلے بھی سیکھنا ضروری. کسی کے پاس پیسے نہیں ہے، زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض ہوگا؟ نہیں. حج کی استطاعت نہیں ہے، حج کے مسائل سیکھنا فرض ہوگا؟ نہیں ہے. تو آپ یہ نہ سوچیں اتنے سارے مسائل، بھائی یہ ایک ایسی چیز ہے جو سب پہ ضروری ہوگا. لباس، یہاں تک کہ چڈے پہن کے گھومتے ہیں لوگ، یہاں تک گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ستر نہیں چھپایا جاتا ان میں، گناہ ہے. اب جیسے کسی کی شادی ہو گئی اور پتس کو پتا ہے میری کزن ہے، کزن سے نکاح حرام تو نہیں ہے نا، صرف ایک چیز کا لحاظ رکھنا تھا کہ دودھ کے حوالے سے کوئی بات نہ ہو خاندان میں، کہ اس نے کسی ایسی عورت کا دودھ پیا ہو یا لڑکی نے کسی ایسی عورت کا دودھ پیا ہو جس سے ان دونوں کا دودھ کا رشتہ بنتا ہو، وہ تحقیق بھی ہوگی کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب اس پر فرض نہیں ہے کہ رشتوں کے مسائل سیکھے اور کون سے رشتے حلال کون سے حرام، فرض نہیں ہے اس پر. تو یہ اتنی ساری چیزیں، ہر علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے. شریعت کا ایک موٹا سا اصول ہے، آپ جس کیفیت سے دوچار ہیں اس کے متعلق دین سیکھیں، یہ آپ پر ضروری ہے. آپ تجارت کر رہے ہیں تجارت سے متعلق سیکھیں، آپ ملازمت پیشہ ہیں ملازمت سے متعلق سیکھیں، آپ سفر کر رہے ہیں سفر سے متعلق سیکھیں کہ نمازیں کیسے پڑھنی ہیں، آپ حج کر رہے ہیں حج کیا ہوتا ہے یہ آپ سیکھیں. تو یوں آسانی ہے. آگے چلتے جناب، نظر و فکر سے متعلق کیا، مختلف باطنی اعمال سے متعلق، مختلف ظاہری اعمال سے متعلق، تین کیٹیگری ہم نے دیکھ لی کہ شریعت کا نظام ان تین چیزوں میں ہے کیا. چوتھی چیز، مختلف چیزوں بشمول خوراک اور غذا، ان میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. میں یہ شاید کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو آج کچھ باتیں پہلی دفعہ پتہ چلیں گی، پہلے سنی میں نہیں ہوں گی، اور بڑا دلچسپ یہ ٹاپک ہے جو آگے آ رہا ہے، اور بہت آسان بھی ہے. پہلے تھوڑا سا مشکل تھا لیکن یہ بہت آسان ہے. کیوں؟ کھانے پینے سے تعلق ہے نا. آسان اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ہمارے ذائقے سے تعلق ہے، آسان اس لیے کہ ہمارا واسطہ اس سے زیادہ پڑتا ہے. تو جس چیز سے واسطہ زیادہ پڑتا ہے تو اس کی دلچسپی بھی ہوتی ہے اور وہ کوئی اجنبی پن بھی نہیں ہوتا. چلیں جناب، خوراک اور غذا میں حلال و حرام، جی تین چیزیں ایسی ہیں خوراک اور غذا کے تعلق سے جو بنیاد ہیں. نباتات، دھنیا پودینہ کھاتے ہیں نا آپ، کیا ہے نباتات ہیں، سبزیاں نباتات ہیں، معدنیات. آپ کہیں گے ہم نے تو کبھی پتھر نہیں کھائے، میں کہوں گا گاجر کا حلوہ تو کھایا ہے نا، اس پہ چاندی کا جو ورق لگا ہوا تھا وہ کیا ہے، چاندی ہے. پان میں جو چونا ہے وہ کیا ہے، معدنیات میں سے. گوشت، ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ نباتات میں کیا ہے جو حرام ہے اور جو حلال ہے، معدنیات میں کیا ہے جو حرام ہے یا حلال ہے، گوشت میں کیا ہے جو حرام ہے یا حلال ہے. چلتے ہیں آگے. نباتات، سبزی، پھل، جڑی بوٹی، شریعت نے نباتات میں کوئی بھی چیز حرام قرار نہیں دی. البتہ دو اصول بیان کر دیے. کیا بیان کر دیے؟ دیکھیے جناب کون سے اصول ہیں. اگر کوئی سبزی، پھل، جڑی بوٹی، نباتات ایسی ہو جس سے نشہ آتا ہو وہ حرام ہوگی. میں دو سال پہلے علماء کانفرنس میں یمن گیا، تو ہم سلالہ سے بائی روڈ گئے تھے، عمان پہنچے پہلے پھر بائی روڈ گئے. جیسے ہی ہم نے سرحد عبور کی ہے نا، بالکل سرحد عبور کر کے انٹری دیے، پاسپورٹ جمع کرائے، چاروں طرف جب یوں دیکھا اتنے موٹے موٹے گال لوگوں کے سوجے ہوئے، کہا بھی یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہاں ایک پتا ملتا ہے اس کو کات کہتے ہیں، یہ لوگ وہ کھاتے ہیں اور اس میں نشہ بھی ہوتا ہے، وہ سوج جاتا ہے منہ اتنا، ہمارے یہاں اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. تو اگر کسی چیز سے نشہ آتا ہو، وہ سبزی سے آئے یا پھل سے یا جڑی بوٹی سے، ویسے کوئی سبزی پھل ایسا ہے نہیں جس سے نشہ آتا ہو، تو پھر وہ حرام ہوگی. ورنہ کوئی سبزی حرام نہیں ہے اگر نشہ نہ آتا ہو. یا دوسری بات کیا ہے، ضرر نہ پہنچتا ہو. حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب کوئی بوٹی ہے اس میں زہر ہے، شریعت کہے گی کہ حرام ہے اس کا کھانا، کسی بھی قسم کا واضح ضرر ہو تو پھر اس کو حرام قرار دیا جائے گا. شریعت نے دو ضابطے بیان کر دیے اور ان دو ضابطوں سے ہم آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی شریعت میں آسانی ہے. آگے چلتے ہیں. معدنیات میں بھی کسی چیز کے متعلق یہ نہیں ہے کہ فلاں معدنیات نام لے کے شریعت نے کہا کہ حرام ہے. یہاں بھی وہی دو ضابطے ہیں, نشہ دے تو حرام ہوگی اور ضرر پہنچے تو حرام ہوگی. جیسے مٹی کھانا, کوئی مٹھا بھر کے مٹی کھائے نقصان دے. چونے کے متعلق بھی یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ میں, ضرر نہیں پہنچتا اتنی مقدار میں جائز ہے. یہ چاندی کی کوئی ڈلی کھا لے تو ضرر پہنچے گا, لیکن جو ورقے بنتے ہیں میں ضرر نہیں پہنچتا. جب تک ضرر نہ پہنچائے حلال ہے. تو کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں اس سے متعلق کتنی چیزیں تھیں؟ دو. تو یوں چٹکے بجاتے حل ہو گئی, کوئی مشکل ہی نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا بھائی. چلتے ہیں آگے. تیسری چیز, بڑی لمبی فہرست ہے جناب. نمبر ایک چوپائے, نمبر دو پرندے, نمبر تین سمندری جانور, نمبر چار حشرات الارض. ان سب کے اندر کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے, کچھ حرام ہے اور کچھ چاروں کے چاروں کے اندر. چوپائے چار ٹانگوں والے جانور کو کہتے ہیں. چلتے ہیں چوپایوں کی طرف. شریعت نے دو قسم کے جانور حرام قرار دیے ہیں. کتنے قسم کے؟ ایک وہ جانور جس کے دو نوکیلے دانت ہوں. کتے کے دیکھیں آپ نے, بکری اور کتے کے منہ کو سامنے رکھیں آپ, آمنے سامنے, کتے کے دو دانت الگ سے نکلے ہوتے ہیں, عام قطار سے لمبے ہوتے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی, بکری میں نہیں ہوتے. تو ایسا جانور جس میں وہ دانت بھی ہوں اور اسے شکار بھی کرتا ہو, کیل کہتے ہیں عربی میں اس کو. تو اگر ایسا جانور ہے جس میں کیل بھی ہیں اور شکار بھی اس سے کرتا ہے تو کیا ہے وہ جانور؟ حرام ہے. اونٹ میں ہے لیکن اونٹ شکار نہیں کرتا اسے, تو حلال ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ جانور مردار نہ کھاتا ہو. مردار, جی کیل دکھائیے گا بھائی. یہ ہے کیل, ٹھیک ہے جی. یہ مردار کھانے والا جانور ہے. تو اب آپ نام لینا شروع کریں, بندر ہے شکار بھی کرتا ہے اسے, رچھ, لومبڑی, طویل فہرست بن جائے گی حرام جانوروں کی. گائے میں پائی جاتی ہے چیز, بھینس میں, ہرن میں, بکری میں, بھیڑ میں نہیں پائی جاتی. عام طور پر جو ہم جانور کھاتے ہیں ان میں چیزیں نہیں پائی جاتی. کوئی مشکل ہے اس میں؟ آسان بات ہے بالکل. چلے آگے چلتے ہیں. تو حلال جانور کون سے ہوئے جن میں دونوں چیزیں نہ پائے جائیں؟ وہ حلال جانور ہوں گے. دیکھیں بھائی, یہ بکری ہے, مارخور ہے, جو بھی, یہ حلال ہے. اونٹ میں ہے لیکن اونٹ اس سے شکار نہیں کرتا ان دانتوں سے. آگے چلتے ہیں. پرندوں میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ پرندوں میں یہاں بھی دو بنیادی اصول ہیں. اگر دو وجوہات پائے جائیں گی تو پرندہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. وہ دو باتیں نہیں پائی جائیں گی تو پرندہ حرام نہیں ہوگا. چلیں جناب. پنجوں والا ہو, یہ آدھی باتیں ہیں, پنجوں والا اور پنجے سے شکار بھی پکڑتا ہو. باز کہاں سے پکڑتا ہے؟ پنجوں سے. اور بڑی جو ہے وہ کہاوتیں مشہور ہیں مور کے بارے میں, مور کے پنجے یوں, مور کے پنجے یوں. کبوتر کے پنجے ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ شکار پکڑتے دیکھا ہے کبھی کبوتر؟ نہیں. کبوتر حلال ہے, پنجے بھی ہوں اور پنجوں سے شکار بھی کرتا ہو. باز کو دیکھ لیں, گدھ کو دیکھ لیں, اس میں چیز پائی جائے گی. دوسری کیا ہو, مردار کھور ہو, دونوں میں سے کوئی بھی ایک بات پائی گئی وہ پرندہ حرام ہو جائے گا. وہ پرندہ, اب آ کے دیکھتے ہیں حلال کی طرف, جس پرندے میں دونوں باتوں میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے, کوئی ایک بھی نہ پائی جائے, وہ حلال ہے. طوطا حلال ہے, حرام نہیں ہے. کبوتر حلال ہے, مرغا بھی, چڑیا, پٹیر, اور نام لیں. پتا چلے گا اسکول میں کتنے نام پڑھے تھے آپ نے. جی نام, تیتر, اور جی بٹیر نام لے لیا میں نے, اور شتر مرغ. تو خیر حلال ہے وہ بھی. مرغی بھی پرندہ کہلاتی ہے, حلال ہے. مرغا بھی اور بطخ, پنجہ ہے لیکن پنجے سے پکڑتی نہیں ہے, شکار نہیں پکڑتی. اور مور, مور بھی حلال ہے. ٹالی, ڈالی, لالی, اس کو اردو میں گرسل بولتے ہیں. وہ اپنا چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے. جی جی,
طوطے کے بارے میں تحقیق چاہیے گا.
کس کی؟
طوطے کے بارے میں تحقیق.
اوکاڑا کے قریب کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں, مفتی نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کا کئی جلدوں میں فتاوی ہے, فتاوی نوریہ. اس میں ایک پورا رسالہ ہے طوطا حلال ہے, اس کے بارے میں. طوطا حلال ہے, حرام نہیں ہے. سوال کا جواب میں نے دیا کہ حلال ہے. اب جو آپ کا یہ سوال ہے تحقیق بتائیے گا, تو تحقیق تو کانٹینٹ بیس ہوتی ہے نا. کانٹینٹ کا میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا ہے, یہ کتاب پڑھ لیں. ٹھیک ہے, ہاں یا نہ تو کر دیں.
جی پوچھنا یہ تھا کہ میں نے یہ سن رکھا ہے, بلکہ عام عرف عام میں یہ بات ہے, جس کی چونچ ٹیڑی ہو وہ پرندہ حلال نہیں ہوتا. اس لیے میں تحقیق کے بارے میں پوچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ گھوڑا اور گدھے کے بارے میں بھی دیکھیں نا, وہ بھی شکار نہیں کرتا, وہ بھی گھاس وغیرہ کھاتا ہے, اس کے بارے میں تحقیق بتائیے گا.
جی جی, اصل میں ہر سنی بات پر نہ جائیں, اس لیے ہم آج ایک مذہبی فورم پر یہ بات جان رہے ہیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. پہلے آپ نے جو سنی ہوگی وہ عوام سے سنی ہوگی, اور جو اس فیلڈ کے ماہرین ان سے سنیں گے وہی بات پختہ ہوتی ہے. ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو گدھے کے فضائل بیان کرتے ہیں, لیکن گدھا حرام ہے بھائی. گھوڑا جو ہے وہ حرام نہیں ہے, مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی ہے. گھوڑا کسی وقت کھایا بھی گیا لیکن اس کو پھر منع کر دیا گیا, مکروہ تحریمی ہے گھوڑے کا کھانا. گدھا الگ چیز ہے. پرندوں اور چوپایوں پر سوال ہے کوئی؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور, ایک سفید کلر کا پرندہ ہوتا ہے,
بگلا.
بگلا کہتے ہیں,
بگلا حلال ہے؟
اس کے بارے میں بتا.
حلال ہے,
حلال ہے.
پاک چیزیں کھاتا ہے, مچھلی پاک ہے نا, مچھلی حلال ہے نا, مردار نہیں کھاتا وہ, حلال ہے. اور چونچ سے شکار کرتا ہے, پنجے سے نہیں کرتا. جی, مینڈک چھپایوں میں نہیں آیا. یہ جو پاکستان میں بگلا پایا جاتا ہے وہ حلال ہے, ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے بگلے کو لے کے کوے کو حلال قرار دے دیا, ایسے بھی لوگ پائے گئے ہیں, تو وہ ایک الگ چیز ہے. یہ موٹا سا ایک ضابطہ ہے جس کے تحت درجنوں درجنوں جانور شامل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس ضابطے کو رکھ کے یہ سمجھیں کہ ہر ضابطے میں 50, 60, 100, 150 چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واضح طور پر احادیث مبارکہ نے بیان کی ہیں, تو اور وجوہات بھی ایسی ہیں حرام ہونے کی جو مستثنا ہیں. اس پر اتفاق کرنا پڑے گا, گدھا حرام ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں.
حضور, بگلے کے بارے میں آپ نے کہا, ہمارے علاقے میں بگلے دوسرے علاقے سے ٹرانسفر ہو کے آتے ہیں, کئی جگہوں پہ پہنچتے ہیں بگلا دوسرے ملکوں سے بھی آتا ہے، پاکستانی بگلے اور دوسرے بگلے میں فرق تھوڑا سا،
بھی باہر سے آتی ہے
تو یہ چیزیں ہیں کہ وہ ملتے
چکور بھی باہر سے آتی ہے.
ہاں جی آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں نہیں ہے، آپ کئی سالوں سے وہاں پہ آ رہے ہیں.
میں نے حلال ہونے کے لیے پاکستان قرار نہیں دیا، میں نے یہ کہا ہے کہ جو ہمارے یہاں بگلا پایا جاتا ہے آتا باہر سے ہی ہے، سائبیرین جو جانور پرندے آتے ہیں تو جس کو ہم دیکھتے ہیں اپنے ملکوں میں وہ حلال ہے. آگے چلتے ہیں، اگلا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ سمندری جانور میں سے صرف مچھلی حلال ہے. بس ماہرین بولیں یہ مچھلی ہے وہ حلال ہوگی، کالی ہو، پیلی ہو، نیلی ہو، دم والی ہو، دانت والی ہو، بچے دیتی ہو، انڈے دیتی ہو، دونوں طرح کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں. ماہرین کہیں یہ مچھلی ہے وہ حلال ہے، جو مچھلی نہیں ہے آکٹوپس ہے، کیکڑا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. دبئی کے سپر مالس میں جائیں پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوتا ہے، صرف مچھلی حلال ہے. فقہ حنفی میں یہی ہے، البتہ جو دیگر فقہ ہیں ان کے اندر شوافے میں مالکیہ میں ڈفرینٹ احکامات ہیں. ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، اس لیے فقہ حنفی کے مطابق صرف مچھلی حلال ہے. لہذا جو کیکڑا ہے یہ حلال نہیں ہے، البتہ جو جھینگا ہے وہ مچھلی ہے. جھینگا کیا ہے؟ مچھلی ہے. جھینگا حلال ہے. کتنے قسم کے جانور تھے؟ پہلا چوپائے، دوسرا پرندے، تیسرا سمندری حیات، اور چوتھا حشرات الارض. بعض ایسے ہوتے ہیں ان میں خون ہی نہیں ہوتا، بعض ایسے ہوتے ہیں خون ہوتا ہے لیکن بہتا نہیں ہے. کسی قسم کے حشرات الارض ہوں، لال بیگ ہو، مچھر ہو، پسو ہو، بچھو ہو، سب کے سب حرام ہیں سوائے ایک کے، وہ ہے ٹڈی. ٹڈی حلال ہے، باقی سب حرام ہیں. دکھائیے گا ذرا، سانپ، بچھو، لال بیگ، مکوڑا تھا یہ، آگے ٹڈی حلال ہے. حشرات الارض کا یہ فارمولا آ گیا. گوشت کے حوالے سے چار چیزیں ہو گئیں جس میں حلال و حرام تھا. اب ایک چیز اور ہے، بڑی اہم ہے وہ چیز، انتہائی اہم ہے. اس کی وجہ سے درجنوں مسائل آج کے زمانے میں پیدا ہیں. آگے چلتے ہیں. بھئی حلال جانوروں کی آپ نے فہرست سنی نا جی؟ ہر حلال جانور اس وقت حلال ہوگا جب شرعی طریقے سے حلال کیا گیا ہو، شرعی طریقے سے حلال کیا گیا ہو. لہذا جو چوپائے ہیں، جو پرندے ہیں، ان کا شرعی طریقے سے حلال کرنا ضروری ہے. دو جانور ایسے نہیں ہیں جو آپ نے پوری فہرست دیکھی جن کو حلال کرنا ضروری ہو، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی. توڑیں اور بھون کے کھا لیں، مچھلی بھی نکالیں زندہ بھی ہو تو ماریں اور کھا لیں. یہ دو جانور ایسے ہیں جن کو شرعی طریقے سے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. باقی جو حلال جانور بھی ہیں، پرندے ہوں یا چھپائے، ان کو شرعی طریقے سے ذبح کرنا ضروری ہے. اب پتہ نہیں کہاں کہاں سے گوشت آتا ہے، پاکستان میں تو نہیں آتا، پاکستان سے جاتا ضرور ہے، بڑے کا جاتا ہے، مرغیاں ہماری نہیں جاتی غالباً، بکرے کا زیادہ جاتا ہے امارات میں اور ملکوں میں. تو لیکن مختلف کنٹریز میں جائیں تو وہاں اسٹیمپ لگا گوشت مل رہا ہوتا ہے حلال، اور بہت سارے سلاٹر ہاؤس وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ سے ذبح نہیں کرتے، مشینیں لگائی ہوئی ہیں، بیلٹ پہ چل رہے ہیں جانور اور مشینوں سے آٹومیٹکلی ذبح ہو رہے ہیں، آٹومیٹکلی ذبح ہو رہے ہیں. ایک ایک گھنٹے میں 8,000 مرغیاں ذبح ہو جاتی ہیں، بس بندے نے بٹن دبانا ہے. تو مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے. پھر حلال کے اپنے احکامات ہیں. اب آپ پھر ایک اور ٹاپک ہے، وہ ٹاپک ہے جانوروں کے اجزاء سے بننے والی چیزیں. پہلی شرط تو یہ ہے ہمارے نزدیک کہ حلال جانور کے اجزاء ہوں، حرام جانور کے، جب وہ جانور ہی حرام ہے اس کے سارے اجزاء حرام ہوں گے، اس کا دودھ، اس کا گوشت، اس کی چربی سب حرام ہوگی. اور دوسری جو شرط ہے ہمارے نزدیک وہ یہ ہے کہ جانور حلال ہو اور حلال طریقے سے اس کو حلال کیا گیا ہو. اب ہے تو وہ مثال کے طور پر بکری, لیکن کسی نے ماری گولی اٹھا کے مر گیا اور چل بھی. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ایک بہت بڑا کام ہے, بھینسیں مر جاتی ہیں اور اس کی چربی نکالتے ہیں اور لوگ بناسپتی کے میں ڈالتے ہیں, مردار اجزا ہو گئی. ٹھیک ہے بھینس حلال جانور ہی ہے, لیکن وہ حلال ہوتی کب ہے یہ ڈفرینٹ ایک سوال ہے. تو گوشت کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ قصائی کی دکان تک محدود ہو یا منڈی تک محدود ہو. گوشت بڑا وسیع ٹاپک ہے, اور آج کل کریم میں پاؤڈر سرخی اور شیمپو صابن نہ جانے کس کس چیز کے اندر چربیاں ہوتی ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک مرتبہ ایک توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا گیا کہ اسلام آباد کے سپر سٹورز پر وہ چیزیں مل رہی ہیں جن پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں سور کا کیا اجزاء ہیں, سور کے اجزاء ہیں. تو پنجاب کی گورنمنٹ نے سنا ہے کہ اس پر ایک اتھارٹی قائم کی ہے, وہ بنائی ہے حلال فاؤنڈیشن یا حلال ادارہ ریگولیٹری بنائی ہے, لیکن جب تک پورٹ پر قوانین نافذ نہیں ہوں گے روک تھام کوئی نہیں ہے. غیر ملکی کوئی بھی چیز لینی ہو پڑھ کر لیا کریں کہ اس کے اجزاء کیا لکھے ہوئے ہیں, پڑھ کر لیں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں. حرام جو ذرائع آمدنی ہے اس کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک جو لذاتی ہی حرام ہو, چوری سے حاصل ہونے والا مال. اب بتائیے چوری کبھی حلال ہو سکتی ہے؟ دوسرا سبب کیا ہے؟ حرام لسبب ہی, طریقہ کار میں غلطی ہو جس کی وجہ سے وہ حرام ہو. اگر کسی تجارت کو ناجائز کہا گیا ہے, تجارت ناجائز نہیں ہے, طریقہ ناجائز ہے. حرام آمدنی سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے. رشوت جوا کبھی ملکیت میں آتا ہی نہیں ہے, نہ چوری کا مال, جس کا ہے وہاں پہنچانا پڑے گا. کچھ چیزیں ایسی جو ملکیت میں آ جاتی ہیں, سود. سود اگر کسی نے لیا ہے تو حکم یہ ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے مستحق کے زکات کو دے دے.
یہ ہر دکاندار کی اپنی دکان کی لمٹ ہوتی ہے, لمٹ کے باہر جو جگہ ہوتی ہے اس پہ اس نے اپنا سودا سلف لگایا ہوتا ہے. وہ جو سودا سلف وہاں پہ سیل کیا جاتا ہے اس پہ کمائی حرام ہے یا حلال ہے؟
کمائی تو حرام نہیں ہے. دیکھ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ روڈ پہ رکھ کے فٹ پاتوں پہ رکھ کے سامان بیچنا یہ لوگوں کے چلنے کی جگہ ہوتی ہے, اس میں مشقت پیدا کرتا ہے, لہذا یہ عمل الگ سے ناجائز ہے.
تاجر جو متقی ہو جو سچ بول